مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1437 سنہ ہجری کے ذوالقعدۃ الحرام کی 30ویں یعنی آخری رات ہے۔ اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے، اپنے موبائل فون کو بھول جائیں تو آپ کا فائدہ ہے اس میں۔ اگر آپ وہ مووی بناتے رہیں گے تو ذرا آپ خود آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کہا جا رہا ہے، غلط فہمیاں ہونے کا بھی امکان پیدا ہوگا۔ تو اس کو آف کر دیجئے، آف بھی ایسا کرنے کے اس کی ترکیب کر رہے ہیں کہ اس کو چیک بھی نہیں کرنا کہ کسی کا فون آیا تو نہیں، تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ گھنٹہ دو گھنٹہ آپ تھوڑا موبائل فون کو چھٹی دے دیں، باقی انشاءاللہ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج بذریعہ اوبی وین ہمارے ساتھ الحمدللہ پاک داتاری کابینہ شہر غلام شاہ ضلع ٹٹہ باب الاسلام شامل ہے، اور پاک حضوری کابینہ لیلیانی بھلوال ضلع گلزار طیبہ پنجاب، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ دونوں مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھے جا رہے ہیں۔ مرحبا جی آیا نو بھلے کرے آیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب نما شکل کا جانور ہے جو شیر جیسی چال سے چلتا آ رہا ہے اور شیر کی طرح ہی اپنے آپ کو جھاڑ رہا ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ جانور کون سا ہے، اور ایسا حلال جانور جو کسی دوسرے حرام یا درندے جانور کی شکل سے مشابہت رکھتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟
یہ ہے تو بکرا، کیونکہ اس کے آپ قدموں کی طرف دیکھیں گے نا تو اس کے مطلب وہ چیرے ہوئے کھور ہے دو، ان کے پاؤں دکھائیے، ان کے پاؤں جو ہے نا کھر، دیکھو دو پیس ہے اس کے، بکرے کے دو کھور ہوتے ہیں، اور شیر کا نہ کھر ہوتا ہے نہ سم ہوتا ہے، بلکہ شیر کا تو پنجا ہوتا ہے. دیکھو سم بولتے ہیں پاؤں کا ایک جو بوٹ ہوتا ہے، جیسے بوٹ کہہ لیں اس کو، جیسے گھوڑے کا گدھے کا ایک ہوتا ہے، اور گائے بکرا بھینس ان سب کے ہرنی یہ مویشی کہلاتے ہیں، ان کے دو بوٹ ہوتے ہیں. تو یہ دو بوٹ والا جو ہوتا ہے نا اس کو کھر بولتے ہیں، اور ایک بوٹ کو گھوڑے گدھے والا جو ہوتا ہے اس کو سم بولتے ہیں. تو یہ ہے تو بکرا، اب وہ شیر کی طرح اس کا انداز ہے تو ہوتا رہے. اگر یہ وحشی یعنی جنگلی جانور نہیں ہے تب تو قربانی ہو جائے گی، یعنی جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، جنگلی بکرا جیسے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. البتہ ذرا اس کے سر کو غور سے دیکھتے پھر دکھائیے اس کا سر، کہ قربانی میں کوئی رکاوٹ اس میں نظر آ رہی ہے. پوچھو تو جانے
یہ کون بوجھے گا حضور؟
شخصیات شاید بوجھ جائے ہمارے پیچھے جو ہے، کہ اس جانور کے سر میں ایک قربانی کی رکاوٹ نظر آ رہی ہے. اچھا باہر بھی شخصیاتیں ہوئی، ایک ہی ہے.
پیچھے اگر مائک لے کر چلا جائے اور کوئی بتانے والا ہو تو
بتا دیں کہ کیا اس میں رکاوٹ ہے قربانی میں. اگرچہ ہے بکرا، وہ شیر کی طرح جھومتا ہے، بلکہ پورا اس کا انگ انگ جھومتا ہے جب اس نے جھما کے دکھایا تھا، تو وہ ٹھیک ہے اس کے کرتا نہیں ہے، تو بکرا ہی ہے. وہ جنگلی بھی لگ نہیں رہی ہے، یعنی دیسی لگ رہا ہے. لیکن میں نے مسئلہ بتا دیا کہ جنگلی ہے تو قربانی نہیں ہوتی، دیسی ہے تو ہو جائے گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہاں پہ اس کے گردن پہ نشان ہے، کٹا ہوا ہے ہلکا سا ایسا لگ رہا ہے،
گردن کٹی ہوئی ہے. جواب پیچھے سے کو بول رہے. اچھا عمر رضا، کسی نے بولا ہوگا کان کٹا ہوا ہے،
یہ
پہلے گردن نظر آ رہی تھی.
گردن کے نیچے جو چیز لٹکی ہوئی ہے نا وہ بتا رہے ہیں. یہ ذرا دکھائیے گا، یہ نیچے کان ہے کیا ہے، ان کی کیا مراد ہے؟
شاید کان ہے، یعنی ان کی مراد کان.
جی شاید یہ یوں کہہ رہے ہیں.
یوں آپ بتائیے بھائی کہ یہ جو لٹک رہے ہیں یہ کان ہے کیا؟ ایک چھوٹا ایک بڑا ہے،
دوبارہ دکھائیں.
آپ کی دانست میں اگر ہے تو، ویسے کان گلے میں ہوتا نہیں ہے، کنفیوز ہو گئے شاید.
یہ ہمارے ایک اسلامی میں اور بھی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر جواب غلط ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
عید رات تک یہاں مدنی تربیت گاہ کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے، مدنی ڈوری کے ساتھ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے باپا جان، یہ جو بکرا دکھایا جا رہا ہے تو اس کا کان کٹا ہوا ہے باپا، جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی.
کان کتنا کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی
باپا، ایک تہائی سے اگر زیادہ کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی.
ماشاء اللہ. اور ایک تہائی سے کم کٹا ہوا ہو تو؟
واللہ تعالی.
ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو کان تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر ایک تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ.
ان کا جواب درست ہوا؟
ہاں درست.
ماشاء اللہ. ان کو امیر علیہ سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار اور بیٹا ہو تو ایسا، یہ دونوں رسالے انشاءاللہ ان کو پیش کیے جائیں گے.
نظام اتاری پاک اویسی کابینہ عمر کوٹ سہرائے تھر. امیر سنت کے بارگاہ میں سوال ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچہ یا بچی 40 دن کا ہوتا ہے تو اس کے بال کاٹ کر کسی مزار پر لٹکا دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
بدن انسانی سے جو بھی چیز جدا ہو نا، بال ہو یا کھال ہو، جیسے مردار کھال اتر جاتی ہے، اس طرح کی چیزوں کو دفن کرنے کا حکم ہے. مزار پر بال لٹکانا لوگوں کا اختیار ہے، ایسا نہ کیا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے پاس چند تبرکات ہیں جن میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نالین شریف ہے، اور بھی کافی سارے تبرکات ہیں. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لائٹ پنکھا اور اے سی میں چلا کے رکھتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے چلا کے رکھنا؟ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟
جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ان لوگوں نے موئے مبارک کو کس طرح تہ در تہ تعظیم رکھا ہوا ہے اور پھر زیارت کے لیے پیش کیا. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جس کے پاس موئے مبارک ہوں ان کو کس طرح اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اور جو لوگ زیارت کرتے ہیں ان کو اس کی تعظیم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
یہ دو سوالات ہیں. پہلا سوال جس سائیں بھائی نے کیا کہ انہوں کے ان کے بعد منہ مبارک اور دیگر تبرکات ہیں، تو وہ وہاں جو اصل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر وقت اے سی پنکھا اور بتیاں وغیرہ یہ جلا کر رکھتے ہیں، اور یہ عام طور پر دروازہ بھی بند رکھا جاتا ہے جس میں یہ تبرکات ہوتے ہیں. ضرورتاً زیارت کے لیے کھول کے زیارت کروائی جاتی ہے اور پنکھا اے سی بتیاں اندر وہ چلتی رہتی ہیں. تو تعظیم تو بے شک کی جائے گی ان کی منہ مبارک اور دیگر تبرکات کی، لیکن عرف و عادت کے مطابق، اور ہر عرف جائز ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض عرف ناجائز بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ جب زائرین موجود ہیں اور زیارت کر رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، بال مبارک کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں، عوام کے لیے پنکھا عوام کو ہوا دے رہا ہے، بال مبارک کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی تعظیم کے یہ انداز ہے، تو اس حد تک تو اس کی اجازت ہے کہ یہ حاضرین کو زائرین کو اس کا نفع ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے. اسی طرح وہ بتیاں وغیرہ تعظیم کے لیے اسی حد تک مطلب کام دیں گی جبکہ اس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جب کمرہ بند کر دیا تو اب بتیاں پنکھے یا اے سی جو ہے اس کو آف کر دیا جائے کہ اب یہ اندر اندر اس کی تعظیم کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اب یہ جو یہ بجلی صرف ہو رہی ہے نا اس میں، یہ اسراف ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں سوال کا دوسرا حصہ، بال مبارک کو اس طرح تہتر تے رکھنا اس کی تعظیم کے لیے کوئی حرج نہیں اس میں، اچھی چیزیں ثواب کی نیت سے تعظیم کریں گے، ہر وہ جائز تعظیم جو ثواب کی نیت سے کی جائے گی کار ثواب ہے، اور بلکہ اگر چاندی کی ڈبیا میں رکھتے ہیں، چاندی کی نلکی میں، تو وہ صحابہ سے ثابت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاندی کی نلکی میں منہ مبارک رکھا تھا، یہ تعظیم ہے. تو اس طرح مطلب اگر کوئی سونے کی ڈبیا میں رکھتا ہے منہ مبارک تو یہ بھی کار ثواب ہے تعظیمن. اس پر عطر سے اس کو نہلاتے ہیں اور خوشبودار برادہ ہوتا ہے، وہ اود کا برادہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کائے جی کائے کا ہوتا ہے، تو اس طرح یا بھوسا ہی ہوتا ہے اس میں خوب عطر ڈالتے ہوں گے، تو یہ سب تو حرج نہیں، اس میں اچھے کام ہے کہ جب یہ کھولتے ہیں تو ظاہر حاضرین کو خوشبو پہنچتی ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو زائرین جو تھے، زائرین مانے زیارت کرنے والے، زیارت مانے دیکھنا، دیکھنے والے، جو دیکھنے والے تھے، دیدار کرنے والے تھے، وہ ڈبیا تھی یا جو بھی کچھ ایسا تھا، یہ منہ مبارک تھا یا پتہ نہیں کچھ تھا، تبرک ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ مقدس مقامات کے پتھر ہوں، تو ان کو یہ چوم رہے تھے، یہ چومنا بھی بالکل جائز ہے، حجر اسود کو بھی تو چومتے ہیں نا، وہ بھی تو پتھر ہے، جنت سے آیا پتھر، تو جنت سے آئے ہوئے پتھر کو چوم سکتے ہیں، تو مدینے کے پتھر کو کیوں نہیں چوم سکتے؟ اس میں کیا مطلب، ایسی بات ہے جو عقل میں نہ آئے، جس کے اندر عقل ہوگی اس میں آ جائے گا، عقل ہوگی نہیں تو وہ نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ وہ عقل دے جو بس وہ ادب کو تسلیم کرتی ہو، اس عقل سے بچائے کہ جو ادب کو تسلیم نہ کرے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب، جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب، جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب، ہو گیا
حویلیاں کا رہنے والا ہوں. حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ پریشانی کا کوئی حل بتا دیں، کوئی پریشانی میں کیا وظیفہ استعمال کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟
مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ مینڈک سوار بچو صفحہ نمبر 27-28، ایک بڑا عجیب الاثر عمل لکھا گیا. فجر کی دو سنتوں اور ظہر و مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی دو سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتیں اس طرح پڑھیے. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر یعنی اذا جا، اور سورۃ اللہب، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، مدت علاج تا حصول شفا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر علیہ السنت سے عرض یہ ہے کہ یکم ذوالحجہ سے پہلے جو ناخن کاٹنے اور بال ترشوانے کی جو روایات وغیرہ ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، 10 دن تک نہیں کٹوانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے کہ کب تک یہ کاٹ سکتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے۔
جس کو قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب یہ کہ چاند رات سے لے کر اپنی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک وہ ناخن اور کہیں کے بال یا مردہ کھال وغیرہ نہ نکالے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ اگر وہ نہیں بھی کرتا ایسا، چاند رات کے بعد ناخن کاٹ لیتا ہے، گناہگار تب بھی نہیں ہے، بلکہ اگر 40 دن اس حالت میں پورے ہو گئے کہ چاند رات تک وہ نہیں کاٹ سکا اور اب تو چاند نکلنے کے بعد وہ 2 دن ہو جائیں گے تو 40 دن پورے ہو جائیں گے ناخن کاٹنے کو، تو اب تو ضروری ہے کہ ناخن کاٹے ورنہ گناہگار ہوگا، تب اس کے لیے مستحب بھی نہیں ہے کہ وہ قربانی کا انتظار کرے۔ اور غریبوں کا جہاں تک تعلق ہے کہ ان کے لحاظ سے لکھا ہے، مرآت المناجح جلد 2 صفحہ 370 کے حوالے سے، ابلغ گھوڑے سوار صفحہ نمبر 5 پر مفتی صاحب فرماتے ہیں، بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرے یعنی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دن میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عزوجل ثواب پائے گا۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 330 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے اگر میرے پاس منیحا کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مجھے ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ پورے ہوئے۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، اس حدیث پاک میں منیحہ کا ذکر ہوا تو بہار شریعت کے اسی صفحے پر 330 صفحے پر حاشیے میں، حاشیہ نمبر 2، منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لیے دیا ہے کہ یہ کچھ دنوں اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے پھر مالک کو واپس کر دے۔ منیحا جو ہوتا نا، یہ اس کا مالک نہیں ہوتا بندہ، وہ دودھ پینے کے لیے اور کچھ تصرف کی اجازت ہوتی ہے اس میں، لیکن مالک نہیں ہوتا، امانت ہوتی ہے ایک طرح سے، دوسرے کا ہوتا ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی، تو ہے کسی کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ، پیرو مرشد کول و فعل کا تضاد، ظاہر و باطن کے معاملات ایک نہ ہونا، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے اور ان پر کیسے، اس کول و فعل کے تضاد پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، تقوی پرہیزگاری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟
ظاہر ہے یہ تو اس کے لیے تو بڑی ریاضتیں کرنی پڑیں گی، یہ ایسا مرض ہے کہ جو مطلب بدقسمتی سے آج کل تو وہ یوں سمجھو کہ ماں کی گود سے وہ سیکھنے کو ملتا ہے قول و فعل کا تضاد، پھر باپ کی صحبت سے ملتا ہے، پھر بھائی بہن ایک دوسرے کو اپنی صحبت سے یہ منتقل کرتے ہیں، پھر دوست احباب، پھر تعلیمی ادارے. یہ مرض جو ہے نا یہ بہت دینے کے سمجھو کہ ہماری نس نس میں اترا ہوا ہے قول و فعل کا تضاد. یہ نہیں کہ منہ پر کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے. اور یہ کہاں تھے، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. یار میرا تو دل خوش ہو گیا. حالانکہ یہ بولتے وقت دل میں کیفیت یہ نہیں ہوتی، دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کا مصیبت ٹپک پڑی، یار اپنے پاس ٹائم نہیں تھا اب یہ لمبی کرے گا. لیکن وہ منہ سے بولتے ہیں کہ بڑی خوشی ہوئی، ہو رہی نہیں جھوٹ بول رہا جبکہ یہ کیفیت ہوا واقعی خوشی ہوئی اور کہا تو کوئی حرج نہیں. تو جو کال و فیل کا کافی تضاد پایا جاتا ہے. تفسیر صراط الجنان میں اس کے مدنی پھول اس طرح ارشاد فرمائے گئے، کول و فیل کے تضاد کا نقصان، یعنی کول و فیل کا ٹکراؤ، ایک دوسرے کا الٹ ہونا، تضاد یعنی الٹ ہونا. یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت، یعنی اکیلے اور دوسروں کی موجودگیوں میں کا فرق، دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ. دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں، یعنی معاذ اللہ دین سے ان کو نفرت سی ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس روایت اور حکایت سے خود ہی لگا لیجئے. چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالی کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، یعنی پکارا جائے گا انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں. یہ ندا سن کر، یعنی یہ پکار سن کر، وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے. پھر وہ عرض کریں گے، یا رب اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے. تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی. تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے. تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے. آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا. یہ روایت ختم ہوئی اب حکایت. اور حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا. ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا. تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو. تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ یعنی وہ قرآن کی تلاوت بھی کرنے والا شخص تھا اور حاجی بھی تھا. پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا. تو میں نے سنا، حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں، میں نے سنا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تو نے میرا کچھ خیال نہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قول و فعل کے تضاد سے محفوظ فرمائے، ظاہر باطن ہمارا ایک کرے. الحبیب
ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل
سوال ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد کوئی ضرورت مند کبھی کھڑا ہو جاتا ہے اور مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرتا ہے، پیسے کا، مدد کا، تو بعض لوگوں کا دل بھی ہوتا ہے کہ ان کو ہم مدد کر دے، لیکن ایسا سنا علماء اکرام سے کہ بھائی مسجد میں اگر کوئی سوال کرے اپنی ذات کے لیے تو اس کو مدد نہیں کر سکتے. تو بابا جان، اگر کسی کو ان کی مدد کرنا ہے اور مسجد میں انہوں نے اعلان سنا ہے تو اب مدد کرے گا تو کیا وہ گنہگار ہو جائے گا؟ اس کا خلاصہ فرما دے، یا پھر کس طریقے سے اس کی مدد کرے؟ جزاک اللہ خیرا.
مسجد میں سوال کرنا اپنی ذات کے لیے اس کی شریعت میں ممانعت ہے. احادیث مبارکہ میں، بہار شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد کے سائل کو جو ایک پیسہ دے دے تو وہ مسجد کے باہر نکل کر 70 پیسے مزید اس کے کفارے میں خیرات کرے، کفارہ دے اس کا 70 گنا. تو مسجد کے سائل کو نہ دیا جائے، البتہ یہ کہ اگر وہ واقعی حقدار لگے کہ یہ ہے حقدار تو دینا چاہتا ہے تو جب مسجد سے باہر نکل جائیے تو اب یہ مسجد سے باہر جا کر اس کو بھلے دینا چاہے تو دے دے، مسجد میں نہ دیا جائے. اور مسجد میں سوال کرنے بھی نہ دیا جائے، جو روک سکتا ہے اس کو چاہیے کہ اگر فساد فتنہ نہ ہوتا ہو تو اس کو روک دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو جانور ہم دکھائیں گے ایک سوال بھی کریں گے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ سے, یہ جانور ملاحظہ کیجئے, وائٹ رنگ کا یہ جانور ہے اور اس کی آنکھوں کو ذرا ملاحظہ کیجئے. آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں اس کی آنکھیں جو ہیں یہ جو ہے بھوری بھوری ہیں, وائٹ رنگ کی ہیں, اور اس کی زبان بھی جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ بھی وائٹ رنگ کی ہے. اس قسم کے جانور ہیں کہ جو بھورے ہیں اور جن کو سورج مکھی کہا جاتا ہے, تو ایسے جانوروں کی ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے.
اگر اور کوئی اس میں عیب نہیں ہے تو اس کا بھورا ہونا جو ہے نا یہ قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے, قربانی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بان تو گلابی تھی, نہیں اس کی زبان تو ہوتی ہے گلابی, کسی جانور کی زبان سفید دیکھی نہیں ہے.
جی شاید کوئی رنگ تھوڑے بہت فرق ہو, عام جیسے زبان ہوتی ہے وہ, یہ دکھائے.
اب لائٹ کی چکا چوند ہے اس لیے وہ ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی گلابی ہے, سفید لائن ہے وہ اس کی جھاگ ہے تھوک وغیرہ غالباً. اب ہو سکتا ہے سائل ایسی زبان کو سفید کہتے ہوں, باقی عوام جو ہے وہ گلابی کہتی ہو. تو اگر واقعی سفید بھی ہو یا کسی کو نظر ہی سفید آئے تب بھی قربانی ہو جائے گی, جبکہ کسی مرض یا عیب تو پھر علماء سے رجوع کرنا. ویسے سفید ہوتی نہیں ہے, فطرتاً وہ لالی ہوتی ہے, جب اس کا خون نکل جاتا ذبح ہونے کے بعد تب اوپری حصہ جو ہے سفید نظر آتا ہے.
زبان کا رنگ کچھ کالی کی طرف نہیں ہوتا عام جانوروں کے, اور یہ گلابی کی طرف ہے, یعنی کچھ عام جانور سے فرق شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں.
ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد اویس اتاری اٹلی کے شہر ترینتو سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جو نفلی گوشت ہوتا ہے کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو نفلی گوشت ہوتا ہے کچا گوشت اس کو کسی ویران جگہ میں پھینک دیں تو پھر وہ صدقہ جو ہے وہ ادا ہوتا ہے, تو اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
نفلی گوشت یہ کہہ رہے ہیں, یہ غالباً صدقے کا گوشت کا پوچھ رہے ہیں, سر پہ گھماتے ہیں یا ویسے ہی بابا جی لوگ بولتے ہیں کالا بکرا یا اس طرح کا. اب یہ کہ اگر وہ گوشت صدقے کا ہو یا وہ نفلی ہو یا جو بھی ہو, گوشت کو پھینک دینا جو ہے نا یہ مال ضائع کرنا ہے, یہ حرام ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی میں یہ تو مطلب ہے جزیات اس طرح کے کہ جیسے کہ وہ کوئی صدقہ کیا, چوراہے پہ چکر لگوائے, پھر اس کی منڈی اور کھال اور پائے دفن کیے, تو اس کو اعلی حضرت نے وہ مال ضائع کرنا قرار دیا ہے کہ یہ اس کو دفن کر دیں گے منڈی پائے وغیرہ, جو یہ استعمال کی چیزیں قیمت کی اس کی تو بنتی ہے, تو اس کو یوں دفن کر دینا یہ حرام ہے. اضاعت مال, مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خود کھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو اب وہ اگر صدقہ واجبہ ہے, واجب صدقہ کسی نے کیا ہے, صدقہ اس کا تو واجب تو ادا ہوگا, یہ نوع منت کا ہے جیسے.
جی تو بعض صورتوں میں خود نہیں کھا سکتا, نفلی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو کھا سکتا ہے.
نفل قربانی کا تو کھا سکتا ہے, بعض صورتوں میں نہیں کھا سکتا, واجب قربانی کا بھی کھا سکتا ہے, یعنی خود پر واجب ہے قربانی, بس قربانی کی گوشت کھا سکتا ہے. لیکن بعض صورت ایسی ہے کہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتا، جیسے کہ اب حج کا موسم بہار ہے، احرام کی کوئی ایسی غلطی ہوئی جس میں اس پر دم واجب آ گیا، تو یہ بھی واجب صدقہ کے ہی مطلب اس میں قسم میں آئے گا، اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ مالدار کو کھلا سکتا ہے، یہ غریبوں کو دیا جائے گا دم کا گوشت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد.
کی بارگاہ میں عرض ہے، چینج کا کاروبار دکانوں پہ دینا 10, 20, 100, 50 والے نوٹ پرانے یوز میں دکانداروں کو ہوٹلوں پہ سٹوروں پہ دینا اور اس کے ساتھ کمیشن لینا 1000 کے پیچھے 15 یا 20 یا 30 روپے لینا، یہ اس طرح کا کاروبار کرنا درست ہے؟ اس کی رہنمائی فرما لیں، جزاک اللہ خیرا.
اگر ایک ہی نشست میں ایک ہی مجلس میں ادھر نوٹیں دی ادھر لی ہے نا، تو یہ ہے تو جائز، لیکن یہ شاید یہ کاروبار قانونی طور پر اگر جرم ہے تو مجھے پتا نہیں ہے. نوٹ بدلی کا کاروبار یا منی چینجرز جو ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں، یہ کام قانونی کیا ہے؟ قانونی معلومات کہ ایک ہی نوٹ ہے، جیسے 100 کا نوٹ ہے اب یہ بالکل نیا ہے اور دوسرے کے پاس 100 کا نوٹ پرانا ہے، تو وہ 100 کے اوپر 10 کا نوٹ اور دے دیتا ہے کہ 110 لے لو اور نیا مجھے دے دو. تو ایک ہی نشست میں، تو ایک ہی یعنی یہ نہیں کہ میرے پاس فون پر بول دیا کہ 100 کا نوٹ ہے اور بالکل کڑک کتنے میں لو گے تو بھائی اتنے میں، تو ٹھیک ہے میرے کو دے دینا میں 2 دن کے بعد دے دوں گا، تو اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی نشست میں ہاتھوں ہاتھ اس کو لوٹ پھیر ہو جائے نا تو صحیح ہے، ورنہ یہ عام طور پہ منی چینجنگ میں یہ ہوتا ہوگا کہ بھیجوا دینا میں پیسے بھیجوا دوں گا، یہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، ورنہ جائز ہے زیادہ رقم کی نئی نوٹ، نیا نوٹ پرانے لے کر زیادہ کم قیمت کا نیا دیا تو حرج نہیں ہے اس میں، لیکن قانونی دیکھ لیا جائے کہ اگر قانونی جرم ہے تو پھر نہ کیا جائے اس طرح کا کام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام حاجی محمد خان ہے، میں تحصیل اویلیاں ضلع ابٹآباد سے ہوں. حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ گاڑیوں کا میں کام کرتا ہوں، گاڑی اگر کوئی نقد کی دیتا ہے تو ہم نقد کی دوسرے کو دے کر آگے سے اداری دے دیتے ہیں، ایک آدمی کو نقد دیتے ہیں اس سے آگے اداری تقریباً 6 مہینے 8 مہینے کے ٹائم پر دیتے ہیں، کیا وہ جو نفع ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
ان اپنی ملک میں اگر گاڑی لے لیتے ہیں اور اس کو پیسے ادا کر دیے مثلاً 2 لاکھ روپے کے لیے اور آگے ادھار میں انہوں نے 3 لاکھ روپے کی بیچ دی، تو اگر اور کوئی اس میں شرعی خرابی نہیں پیدا کی، فقط ادھار میں وہ چیز مہنگی بیچی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عام طور پر اس میں خرابیاں یہ لازم آ جاتی ہیں کہ مثلاً 6 مہینے کے ادھار پر 3 لاکھ روپے کی بیچی تھی، ہر مہینے کچھ پیسے لینا مثلاً 50,000 روپے لینا مقرر ہوا، تو اب اس میں یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو اس پر آپ کو مزید اتنے پیسے دینا پڑیں گے، یہ شرط ناجائز ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی شرط ہے یا اور کوئی شرط ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے تو اجازت نہیں ہے، ورنہ مہنگی بیچنا ادھار میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اور وہ نقد لی وہ بھی قبضہ بھی لے،
جی قبضہ،
گاڑی کا قبضہ لینا ضروری ہے، یعنی اسی کے پاس رکھی ہوئی ہے اور اسی کے پاس رکھی ہوئی کو یوں بیچ دیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ امیر اہل سنت کے اور شہزادہ عطار کے اشعار کچھ مناظر کے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں.
تصدق ہو رہے لاکھوں بندے
گرد پھر پھر کر تصادق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دل چسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ عجب دل چسپ منظر ہے
بڑے سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے
میں مستقیم عطاری کویت سے عرض کر رہا ہوں باپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے باپا جان گھر کے سامنے اگر بڑا سا درخت جامن کا درخت ہو تو اس سے کوئی مشکلات ہے بچوں کے لیے یا کوئی جنات کا اثر کی اس کی ترکیب کچھ ہے تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں یا اس کو پھر کٹوانے کی ترکیب ہے جزاکم اللہ خیر
اللہ اللہ جو کھیتوں میں بچے رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا باغ کے مالی کا کیا ہوگا باغ کا مالی بھی اپنا گھر بساتا ہے باغ کے اندر تو یہ جنات کا تعلق ہے درختوں سے تھوڑی ہے ہر گھر میں جنات تو ہوتے ہیں جنات کی آبادی جو ہے نا یہ انسانوں سے ایک قول کے مطابق 9 گنا ہے یعنی ایک آدمی ہے تو 9 جن ہیں یعنی اس وقت مثال کے طور پر اگر ہم یہاں فیضان مدینہ میں 1000 موجود ہیں تو 9000 دوسرے جن 10000 ہو گئے یوں کہ ڈرنا نہیں یہاں 9000 ہیں یہ ضروری نہیں ہے میں آپ کو حساب بتا رہا ہوں کہ ان کی آبادی 9 گنا ہے جنات کی تو آپ ظاہر ہے کہ ان کو بھی جگہ تو چاہیے نا تو یہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں جنگلوں میں قبرستانوں میں جو گھر کی چھتوں پہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ مسلمان جب کھانا کھاتے ہیں تو دسترخوان پہ آ جاتے ہیں تو ہر جن تکلیف نہیں دیتا جیسے ہر انسان تکلیف نہیں دیتا اور انسان تکلیف دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ چیتڑے اڑا دیتا ہے نا تو اس طرح مطلب ہر جن تکلیف نہیں دیتا جن یعنی مسلمان ہو یا کافر جن ہو ہر کافر جن بھی تکلیف تھوڑی دیتا ہے جیسے کہ انسانوں میں بھی کفار کی تعداد انسانوں میں بھی کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو ہر کافر تو مطلب ڈنڈا لے کر مسلمان کے پیچھے نہیں گھوم رہا تو اس طرح مطلب ہر جن کافر جو ہے وہ بھی ستاتا نہیں ہے نہ ہر مسلمان جن بھی ستاتے ستانے والے کیونکہ ان میں فاسقین کی تعداد زیادہ ہے یعنی بگڑے ہوئے کی گناہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے جنات میں انسانوں میں بھی یہی حال ہے کہ بہت تھوڑے نیک ملیں گے باقی تو تقریباً گناہوں میں نظر آ رہے ہیں تو ہر جن نہیں ستاتا تو اس لیے وہ جامن کا درخت اگر ہے گھر میں تو رہنے دیں بچے جامن کھائیں گے تو انشاءاللہ خوش ہوں گے جامن آمدنی کا بھی تو ذریعہ ہے تو گھروں میں درخت ہوتے ہیں مطلب ہونے بھی چاہیے پودے درخت گھروں میں یہ صحت کو صحت کے لیے مفید ہے کیونکہ انسان آکسیجن لیتا ہے اپنی سانس میں آکسیجن لیتا ہے اور جب نکالتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے یہ ایک زہریلی گیس نکالتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ درخت کا نظام اس سے بالکل مختلف ہے یعنی ہم آکسیجن لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے اور درخت اپنے سانس میں کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آکسیجن نکالتا ہے تو یہ درخت جو ہے انسان کا خادم ہے تو اس کو گھر میں ہونا یعنی کہ اطراف میں ہونا پودے ہونا یہ اچھی چیز ہے نقصان نہیں اس میں انہیں وہ نقصان نہیں ہے. اب دوسرے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ مچھر پیدا ہوں گے تو کیڑے مکوڑے اس طرح پرندے بیٹھیں گے تو آوازیں نکالیں گے تو آپ کے گھر میں آگے پیچھے بیٹھ کر بیٹ کریں گے, تھوڑا بہت سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. لیکن جنات ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس پہ نقصان پہنچانے والے جنات ہی بسیرا کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمان تاریخ آنے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں دے کیا قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟
قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں, حرج نہیں ہے, جبکہ وہ دینے کی نیت بھی ہو قرضہ لیا تو ظاہر ہے, ورنہ یہ پھر یہ دوسرا اور جرم ہو جائے گا. بہرحال قربانی تو ہو جائے گی, قرضہ لینے سے مال پر قبضہ تو ہو ہی جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد اسلم برکاتی جمدو نوگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا پاپا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں نے ایک وی سی بھری تھی 30 مہینے کی اور 15ویں قسط میری نکلی تھی, اس پہ میں نے قربانی کی تھی, قربانی کا جانور خریدا تھا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وی سی کے پیسے سے قربانی نہیں ہو سکتی, تو براہ مہربانی میری پاپا سے عرض ہے کہ میری رہنمائی فرما دیجئے.
وی سی کی رقم جب ملتی ہے تو اس پر بھی قبضہ تو ہو ہی جاتا ہے نا, کسی کی نہیں رہی ہے, باپ کی ہو گئی تو قربانی کی تو ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یعنی قبضہ ہو گیا, ملک ہو گئی تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا. اگر ملک نہ بھی ہو اور کوئی مباح کر کے رقم دے دے یا اس کی طرف سے کر دی جائے تو بھی قربانی ہونے میں تو حرج نہیں ہے. فرض اور واجب کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی صورتیں بنیں گی کہ اس پر واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. بی سی انہوں نے لے لی لیکن وہ رقم اتنی ان کے اوپر قرض چڑھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ صاحب نصاب نہیں رہتے. جیسے بی سی تیسرے مہینے میں لے رہی اور وہ لی ہے 20 مہینوں کی, تو وہ اتنی رقم ہے کہ جو ان کے لیے قرضہ بن جاتی ہے. تو اب بعض صورتوں میں ان پر واجب نہیں دے گی, کریں گے تو ہو جائے گی لیکن وجوب کی صورت الگ بنے گی.
اس میں سے یہ بی سی جو ہوتی ہے تو اس 3 مہینے میں آ گئی, 30 مہینے کی تھی, 27 نے اس کو بھرنی تو ہے, اس حساب سے اس کو مقروض کہا جائے گا. لیکن اب اگر یہ فقیر ہے قربانی کرے گا تو قربانی تو ہو ہی جائے گی اس کی. قبضہ شرط نہیں ہے, قبضہ بھی شرط نہیں ہے. کسی نے مباح کر دی رقم, تم جو چاہو کرو اس کو, تو رقم دی اور کہا جو چاہو کرو, تو یہ قبضے کی صورت نہیں ہے.
اصل میں وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ وجوبی اعتبار سے ایک الگ بن جائے گی. جیسے قربانی آپ نے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض واجب نہیں ہے اس کے اوپر, تو کیا وہ قربانی کر سکتے نہیں کر سکتے, کسی سے قرض لے کے قربانی کر لی, تو اس میں مختلف صورتیں بنتی ہیں. بعض اوقات تو قربانی واجب ہوتی ہے کہ ہاتھ میں رقم نہیں ہے لیکن دوسری چیزیں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے واجب ہوتی ہے, اور بعض اوقات واجب نہیں ہوتی وہ نفلی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے وہ کسی سے قربانی کسی سے رقم لے لیتا ہے وہ کرتا ہے تو قربانی اس کی بہر صورت اس کی طرف سے ہو جائے گی.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے مرشد ہے عطار, میرے مرشد ہے
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب مکان عالی شان میں تشریف لے آئے تو اس وقت زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا پایا, تو آپ نے اس کو اٹھایا, پونچھا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو. یہ یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو واپس نہیں آئی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ محمد. تو روٹی
احترام کیا جائے، رزق کا کھانے کا احترام کیا جائے. وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو روٹیوں کو معاذ اللہ ڈسٹ بین میں بلکہ کچرا کنڈی میں ڈال دیتے ہیں، گندگی کی جگہوں پر ڈال دیتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. روٹی کھانا یہ بھی کھانے کی چیزیں، ان کا احترام کرنا چاہیے. دانے دانے کا اور ذرے ذرے کا احترام کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عارف بول رہا ہوں دینا ضلع جہلم سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے بچپن سے کہ انسان کی بخشش ہوگی اپنی اعمال کی وجہ سے. تو انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کے نام پہ، تو وہ بھی اس انسان کے لیے پہنچ جاتی ہیں؟
انسان سے مراد یہ مسلمان ہے، اور ایمان شرط ہے مغفرت کے لیے. بے شک عمل کے ذریعے بھی مغفرت ہوتی ہے، لیکن دراصل مغفرت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے. مسلمان ہونا شرط ہے، ایمان پر خاتمہ شرط ہے. کہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو مسلمان تھا اور مرا بھی مسلمان رہتے ہوئے، یعنی ایمان پر دنیا سے چلا. اچھا اب اس کے بعد نیکیاں ہیں، بے شک وہ ایک اچھا اس کے پاس ذخیرہ ہے جو اس کو اللہ کی رحمت سے کام آئے گا. لیکن اعمال پر ہی نجات کا دار و مدار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی کسی کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور اس نے زندگی میں کوئی نماز نہ پڑھی، تب بھی اللہ چاہے تو اس کو بے حساب بخش دے. تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، وہ مالک ہے. لیکن ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے اور قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اعمال کے ذریعے بھی مغفرت ہوتی ہے. اس کے فضائل تو ہیں، تو اس کو ہم بلکہ جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے کو، نہ کرنے پر فرائض واجبات ادا نہیں کریں گے تو جہنم کی وعیدیں ہیں پھر تو. اب رہی ہے کہ پھر ثواب کی ضرورت، کہ ثواب کیوں بھیجا جاتا ہے. دیکھیے ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً بخشے بخشائے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن ہم ان پر درود بھیجتے ہیں یعنی اللہ تعالی سے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو جب خود رحمت للعالمین ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اب ان کے لیے دعائے رحمت کی کیا حاجت؟ کوئی شک نہیں کہ انہیں حاجت نہیں، ہمیں حاجت ہے. تو ہم ان کے لیے دعائے رحمت کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ثواب ملے گا، اور یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کا سلسلہ تو ہمیشہ جاری ہے. تو یوں مطلب امت کے اعمال ان کو پہنچتے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اسی طرح عام مسلمان کو بھی ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے، کہ اگر اس کی نیکیاں کم ہیں جب بھی ہمارے ایصال ثواب نے اس کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اگر اس کی نیکیاں واقعی زیادہ ہیں تب بھی فائدہ پہنچانا ہے. بزرگان دین کو بھی تو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا، ان کے پاس تو بہت نیکیاں ہوتی ہیں. تو جنتی ہے جو یقینی جنتی ہے، اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، فرشتوں کو بھی کر سکتے ہیں ایصال ثواب، کہ ان کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے. عام لوگوں میں یعنی انبیاء کرام کے علاوہ جو عام مسلمان ہیں ان کے بارے میں تو ہمارے پاس کوئی ایسی سند ہے بھی نہیں نا کہ یہ جنت میں چلا گیا، پتہ ہی نہیں ہم کو کون کہاں گیا، ایمان پر رخصت ہوا نہیں ہوا، یہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم کو پتا چل جائے. ہاں ہم اس نے ظن رکھیں گے کہ جو دنیا میں مومن تھا وہ بے شک اللہ کے نزدیک بھی مومن ہے، ہم نے یہی ذہن رکھنا ہے. لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے جیسے ہم کو پتا چلے، کہ حقیقت میں خاتمے کا علم تو اللہ کو ہے نا، کہ کس کا خاتمہ کیسا ہوا، ہمیں علم نہیں. ہم ظاہر میں مسلمان ہیں، اس کو مسلمان سمجھیں گے، ایصال ثواب بھی کریں گے، اور یہ بھی عقیدہ رکھیں گے کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے اور ہم کو بہرحال ثواب تو ملے گا اس کا. دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو دعائے مغفرت کا بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا، اگرچہ وہ مغفرت کیا ہوا ہے، مغفرت یافتہ ہے، تب بھی فائدہ ہوتا ہے. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1200، حدیث نمبر 4، ابو حفص کبیر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے اور ان کی طرف سے حج کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟ فرمایا ہاں بے شک ان کو پہنچتا ہے اور بے شک وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. جیسے تمہارے پاس طبق میں کوئی چیز ہدیہ کی جائے یعنی گفٹ کی جائے تو تم خوش ہوتے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. پہلا سوال میری برادری، 50 سال سے اوپر کی عمر کے عیسائی بھائی دیں گے. آب زمزم یہ نام کیوں پڑا، یعنی آب زمزم کو آب زمزم کیوں کہتے ہیں؟
50 سال یا اس سے اوپر کے اسلام بھائی، ماشاءاللہ.
وجہ تسمیہ ڈھونڈتے رہے تسمیہ.
صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ.
اب تو میں تحریر پڑھتا ہوں نا، میں مطمئن نہیں ہوں، سمجھ نہیں پڑتی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اقبال اتاری نشائی کبینا منڈی باودین، 58 سال عمر ہے.
58 سال. ماشاء اللہ.
میرے سنت کی بار کا مرد ہے کہ آب زمزم کا نام اس لیے رکھا گیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈی سے پانی ابھرا تو مائی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ زمزم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، اس لیے اس کا نام آب زمزم رکھا گیا.
جواب درست ہے.
ہمارے ان بزرگ
یہ ایڑی سے ابھرا نہیں تھا، ایڑی کی رگڑ سے زمین سے ابھرا تھا، پانی چشمہ نکلا تھا.
ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو امیر علیہ سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار اور اسی مہینے کی مناسبت
ایڑیوں سے
بیٹا
بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے. ماشاء اللہ. یہ کیا دیں گے؟
2 دن میں پڑھ لیں گے. یہ
اگر یہ کورس والے ہیں تو یہ جو دیا ہوا ہے بہت کچھ
بھائی. یہ اشر اطراف گاؤں کے جس ٹائم بھائی تشریف لائے
اور کورس کے لیے رکے ہوں گے نا یہ. ماشاء اللہ.
یہ کورس کر چکے ہیں 12 دن کا بھی.
ماشاء اللہ. چاند رات تک اگر کوئی حرج نہ ہو تو بھلے رک جائے. فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ لوٹتے رہے. ابراہیم کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ شخصیات، مدنی شخصیات. میرے پیچھے آپ کے لیے میری مدنی شخصیات کو تو کوئی بکرا سونگ گیا، سانپ سونگ گیا نہیں بول سکتے نا، بکرا اتنے دیر آتے لے.
یہاں موجود ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے رحم دل باب.
کون سی زبان ہے یہ دیکھ لیں آپ؟
عبرانی.
ایک اور مشہور زبان ہے یار, ایک اور بھی تو مشہور ہے, دو ہی تو مشہور ہے عربی کے بعد.
سریانی. سریانی زبان.
جی آپ جواب دیجئے.
سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے رحم دل باب.
جواب درست ہے. یہ سریانی زبان کا لفظ ہے, یعنی اس کو یہ ابراہیم اب رحیم یا اب الرحیم, اب مانے باپ, رحیم مانے مہربان, تو یہ مہربان باپ ابراہیم. تو یہ ابو الانبیاء بھی ہے نا ان کا لقب, ابو الانبیاء, انبیاء کرام علیہ السلام کے والد, کہ ان کی نسل سے انبیاء کرام بہت ہوئے علیہ السلام, انہی سے ہوئے ان کے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسلوں سے ہی انبیاء ہوئے, یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شجر نسب بھی ان سے ملتا ہے. ابھی بولو کیسے یار, ماں کان محمد ابا احد, تو اس وقت کے لوگوں کو کہا گیا تھا, ہاں یہ کسی کے والد نہیں ہے, تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے, یہ تو ان کے شہزادے تو تھے نا سرکار کے, قاسم ابراہیم.
الفاظ انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کے وقت جو دعا کی تھی اس میں یہ الفاظ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے لیے تحائف کا اعلان نہیں ہوا.
جی یہی دو رسالے ان کو پیش کیے جائیں گے, ابلک گھوڑے سوار اور بیٹا ہو تو ایسا.
اب کوئی تگڑے تحائف
انشاء
ان کے لیے, کچھ عمرے کا ٹکٹ, حج کا ٹکٹ, آج کل حج کا موسم بہار ہے.
چلے جو دس دن ہمارے شرکت کریں مکمل, ان کا کچھ سلسلہ بناتے ہیں کہ آخری رات جو ہے وہ ان کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے.
حج نہیں کرائیں گے دیکھو, اگر حج کے دن ہے تو حج کا ٹکٹ ہو, نہیں حج کا ٹکٹ یوں کر دو نا کہ دس دن ہی ہے نا, محرم شریف ہے دس دن, ان دنوں تو حج پر جانا, ہم چاند رات کو اگر دیتے بھی ہیں عید رات کو تو حج پہ تو نہیں جا سکتے, حج تو 9 تاریخ کو ہو جائے گا.
کیا
تو ایسا ہو نا کہ محرم شریف کے بھی پورے اٹینڈ کرے اور یہ بقرعید کے بھی پورے مدنی مذاکرے اگر اٹینڈ کرتا ہے تو
لبیک حج انشاءاللہ.
اگر کوئی ہمارے وہ ناظرین میں سے اگر چاہیں تو وہ ٹکٹ دے سکتے ہیں ہم کو.
مرحبا.
پورا آج کا خرچہ
آ جائے گا خبر
انشاءاللہ, اللہ کرم فرما.
آپ نے اعلان فرما دیا تو یہ انشاءاللہ
تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ عید رات تک جو دس دن تک رکے, دس دن کے مدنی مذاکرے, ان میں تو عمرے کا ٹکٹ.
واہ.
اور ان دس دن سمیت اب یہی عمرے کا جس کو ٹکٹ مل رہا ہے وہ بھی قسمت اور آزما لے بھلے.
واہ.
تو ان دس دن سمیت اگر محرم شریف کے دس دن بھی ہے, دس یا گیارہ بارہ جو بھی مسلسل ہوں گے, ان میں بھی پوری پوری شرکت کریں جب سے سوال جواب شروع ہوئے تب سے لے کر آخر تک صلاۃ و سلام تک شرکت کرے تو اس کا حج میں نام ڈال دیا جائے.
ماشاء اللہ. بابا اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی تھی جن کا یہی قرآن دادی میں حج کا ٹکٹ نکلا تھا,
سبحان
اللہ وہ جا رہے ہیں حج.
ماشاءاللہ.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے, نگران شورا کا تحریر پیغام آیا, حج کی ٹکٹ کی کوشش جاری ہے.
مرحبا مرحبا.
ماشاءاللہ. ہاں ایک ملی, دو ملی, بارہ ملے ٹکٹ, ان ملے ہوئے ٹکٹ سے میں نہیں جاؤں گا, بس میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ, فکر مت کریں, میں قرآن دادی میں اپنا حصہ نہیں ڈالوں گا.
یہ چھٹا والے بھی تو آ سکتے ہیں بابا.
بالکل آ سکتے ہیں, وہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کو دعوت ہے.
جبل پور ہند میں بھی بابا میسج آئے, وہاں پر بھی جمع ہو کر سب دیکھ رہے ہیں.
سبحان اللہ, دنیا بھر کے عاشقان رسول کو دعوت ہے, مدینے کے لیے قسمت آزما لو, یہ ہے باب المدینہ.
یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش عشق
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو بھائی طلبہ کرام، مدنی اسلامی بھائی، کسی بھی عاشقان رسول کے جامعہ سے پڑھا ہوا ہو یا جامعۃ المدینہ سے پڑھا ہوا ہو یا پڑھتا ہو، اس کے لیے یہ سوال ہے. یا دنیاوی طالب علم مراد نہیں ہے، وہ عوام میں آ گئے. کیا پہلی امتیں بھی قربانی یا گوشت کھاتی تھی؟ شخصیات لبیک کر رہی ہیں لیکن
ہاتھ تو یہاں بھی
اٹھ رہے ہیں.
جی جی.
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد نوشاد اتاری درجہ خامسہ. بابا پہلے کی امتیں قربانی کا گوشت نہیں کھاتی تھی؟
جواب درست ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے، سرکار کا کرم ہے کہ ہم کو قربانی ہم کرے ہم کھا بھی ہم لے. پورے بکرے کی قربانی آپ نے کی، پورا بکرا فریج میں ڈال دیا اور آنے بھن بھن کر کھا گئے، پھر بھی قربانی ہو گئی. دیکھو کرم ہے نا. البتہ مستحب یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں، ایک اپنے ذاتی استعمال کے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے. اگر ایسا نہیں بھی کیا تو گناہگار نہیں ہے، پورا بکرا رکھ لیا تب بھی جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد امجد رضوی ہے، میں بلاکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ سب مقتدی امام کے پیچھے نیت کرتے ہیں، اور امام کس کے پیچھے نیت کرتا ہے؟
منفرد کس کے پیچھے نیت کرتا ہے؟ اکیلا جب نماز پڑھتا ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں امام کی. اب پیچھے بھی کہہ دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور امام آگے پیچھے کہنے کے بجائے یہ کہے کہ میں ان مقتدیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ مقتدیوں کی نیت کرے گا امام تو اس کو مقتدیوں کا بھی ثواب ملے گا. اور اگر امام نے مقتدیوں کی نیت کی ہی نہیں تب بھی مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن امام کو مقتدیوں کا ثواب نہیں ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عمر قریشی اور میں مظفر آباد سے. میرا سوال یہ کہ کیا دوران نماز نجاست لگ جائے تو اسے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟
بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 477 مسئلہ نمبر 5، اگر اس کا کپڑا یا بدن اثناء نماز میں یعنی دوران نماز بقدر مانع، یعنی جو نماز جس سے نہیں ہوتی ایسی اس طرح ناپاک ہو گیا اور تین تسبیح کا وقفہ ہوا، نماز نہ ہوئی، اور اگر نماز شروع کرتے وقت کپڑا ناپاک تھا یا کسی ناپاک چیز کو لیے ہوئے تھا اور اسی حالت میں شروع کر لی اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جدا کیا تو نماز منعقد ہی نہ ہوئی. یعنی دوران نماز اگر کوئی اس طرح کی نجاست آ گئی کہ جس سے نماز نہیں ہوتی تب تو تین سبحان اللہ سے پہلے پہلے اگر وہ نجاست ہٹ گئی نماز ہو جائے گی، اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے وہ نجاست تھی اور اللہ اکبر کہتے ہی وہ نجاست گر گئی، تب بھی چونکہ یہ پہلے سے نجاست تھی تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کچن میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوتی ہیں تو وہاں چھوٹے رنگ کا لال بیج ایک نہیں کئی تعداد میں موجود ہیں تو وہ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ہم ان سے بہت پریشان ہیں. تو اب جب ان کو دیکھتے ہیں ہمارے کھانے میں داخل ہو گئے تو ہم اس کو پکڑ کر مار دیتے ہیں، اور اسی طرح دیواروں کے اوپر ایسے پھرتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے ہم مار دیتے ہیں. کیونکہ بابا جان اگر ہم نہیں مارتے تو جتنے ہم آدمی ادھر کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں بیمار ہونے کا اندیشہ، کی بیمار ہوئے بھی پیٹوں کی بیماری، کیونکہ ہر کھانے پینے کی اشیاء میں داخل ہو جاتے ہیں. تو برائے مہربانی ہماری صلاح فرمائیے کہ ہمیں انہیں مارنا جائز ہے، جتنوں کو مرا توبہ کرنی پڑے گی، اور ہماری شریع رحمت فرمائیے.
لال بیگ ہی کی ایک مطلب فیملی ہے، چھوٹے لال بیگ ہوتے ہیں جو کچن میں ہوتے ہیں، اور یہ آتے ہیں اندھیرے میں، اجالے میں اکثر بھاگ جاتے ہیں، تو ان کو مار سکتے ہیں. صفائی کے لیے اس طرح کے حشرات الارض جو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ نقصان پہنچائیں اس کا انتظار کرنے کی حاجت نہیں ہے، مار سکتے ہیں. مگر یہ کہ لال بیگ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو مارنے میں آسان سے آسان طریقہ استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کچلتے رہے اور سخت اذیت کے ساتھ اس کو مارا، ایک ہی وار میں ایسا مارے کہ وہ مر جائے. کوشش یہ کی جائے آسان موت مارا جائے. دواؤں کے ذریعے مارتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے، حرج نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یا رب المصطفى جل جلاله وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شان شان ثواب عطا کر کے یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید انہیں کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت، صدر شریعت، سیدی قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور چاند رات سے جو عید رات تک مسلسل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت رکھتے ہیں، ان کو بھی یہ سارا ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی نبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ جب تک جیئے نیکیاں کرتے رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اچھے مسلمان بن کر ہم جیئے، ہمارے کردار میں قول و فعل کا تضاد نہ ہو، ظاہر باطن ایک ہو، منافقت سے بچا، ریاکاری سے بچا، حب جاہ سے محفوظ کر دے. الہ العالمین سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے. یا اللہ ہمیں عشق رسول کا پیکر بنا دے. یا اللہ ہم کو حج نصیب فرما، میٹھا مدینہ دکھا. جو زائرین حرم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، انہیں باادب حاضریاں نصیب ہوں، ان کی حاضریاں قبول ہوں، آسانیاں ہوں، جو جانے والے ہیں ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں. الہ العالمین ہمارے مریض شفا پائیں، ہم میں جو مریض ہے اس کو بھی صحت ملے، امت کے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہمارے ملک، ہمارے عزیز وطن کو استحکام نصیب فرما، سنتوں بھرا نظام نصیب فرما. یا اللہ حقیقی معنوں میں ہمارا ملک اسلام کا قلعہ بنا رہے ہیں. الہ العالمین میلی نظر سے بچا رہے ہیں، دشمنوں کی سازشوں سے بچا رہے ہیں. الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، دہشت گردوں کی دست برد سے بچا. یا اللہ حقیقی معنوں میں ہمارا وطن عزیز امن کا گہوارہ بن جائے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے، شرعی پردہ عام ہو جائے، شرم و حیا کا دور دورہ ہو جائے، بے حیائی دم توڑ جائے، گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں، نیکیوں کے جو مراکز ہیں وہ آباد رہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہمارے بے اولاد نیک اولاد پائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، جو بے جا مقدموں میں ماخوذ ہے رہائی ہو، جو ظلمن قید میں ہیں نجات پائیں. الہ العالمین تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، محبوب کی امت پر فضل و کرم فرما، ساری امت کی مغفرت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علی وسلم تسلیما. صلی اللہ علی نبی جلیل جبا آلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلیبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.